یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔
میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین فیضان مدینہ میں موجود جو اسلامی بھائی ہیں، سب کے سب، اب میں ہم سب غور کریں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مقصد اخلاق کریمہ کی تکمیل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح اخلاق کریمہ کو کامل اور اکمل درجے تک پہنچایا، تو یہ سارے کے سارے پہلو اخلاقیات میں آتے ہیں۔ اور ایک شخص کو اگر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنانا ہے تو اول تو میں اس کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ مقتدۃ المدینہ سے اس حسن اخلاق نامی کتاب کو خرید لے۔
ٹھیک ہے،
المدینۃ العلمیہ نے اس پر کچھ کام کیا ہے اور یہ کتاب مقتدۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے۔ حسن اخلاق بہت مختصر سی کتاب ہے، بڑی مختصر سی کتاب ہے، شاید پڑھنے والا اگر تھوڑا اس کو مطالعہ کا ذوق ہے تو ایک نشست میں اور تھوڑی دیر میں پڑھ لے گا، کوئی 45-50 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہوگی شاید، اور اس کا ہدیہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا، کوئی 20-25 روپے ہدیہ ہوگا اس کا۔ اب 20-25 روپے کی ہدیے کی کتاب میں آپ دیکھیے کہ اتنے سارے مطلب کہ یہ فضائل اور مناقب جو بیان ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کی حدیث سے لکھی، یہ جتنے موضوع میں نے بیان کیے نا،
جی جی،
ان موضوع کے تحت صاحب تصنیف نے،
جی
حضرت
جی
نے اس میں چند چند حدیثیں نقل کی۔
اچھا اچھا،
وہ حدیثیں پڑھنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے یہ حسن اخلاق کیا ہے، یعنی اگر یہ لیا گیا کہ لوگوں سے محبت کرنے کو اگر حسن اخلاق کہا گیا تو لوگوں سے محبت کرنا کیا ہے،
اچھا اچھا اچھا،
یہ وہاں ملے گا آپ کو۔ مسلمانوں کی عزت کا تحفظ، ان کی مدد کرنا کیا ہے، یہ آپ کو وہاں ملے گا۔ علماء کے لیے مجلس کشادہ کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو وہاں ملے گا۔ مسلمانوں کو تکیہ دینا کیا ہے، یہ بھی آپ کو وہاں ملے گا۔ تو یوں یہ جب تک کہ ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے،
اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ارشادات عطا فرمائے، ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، ہم ان اخلاق کریمہ اور ان اخلاقوں تک پائیں گے، ان اخلاق کو پائیں گے کیسے؟ پھر میرا یہاں ایک مفتی صاحب تو سوال میرے ذہن میں بن رہا تھا، جو اعلیٰ اخلاق کا ماشاءاللہ جو بیان ہوا، کہ کیا ہم یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا وہی اخلاق ہے نا؟ بڑے کامل اکمل انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بجا لائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جبلت یعنی اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی حسن اخلاق کا منبع اور مجموعہ تھے۔
ماشاءاللہ،
اخلاق مبارکہ کی جتنی فہرست ہے، جیسے مہمان نوازی ہے یہ حسن اخلاق میں آتی ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی حسن اخلاق میں آتا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیم پہ شفقت کرنا، یتیم پہ رحم کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کو آپ یوں دیکھ لیں کہ اعلان نبوت سے بعد، یعنی قرآن پاک آیا اور قرآن پاک نے اخلاق کے بارے میں بیان کیا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو یوں تو اب قرآن کی تعلیمات ہو گئیں، لیکن تعلیمات قرآنیہ سے پہلے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی آپ کے اخلاق یہی تھے۔ اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز تھے، اس وقت بھی آپ ظالم کو ظلم سے روکتے تھے، اس وقت بھی آپ مظلوم کی مدد کرتے تھے، اس وقت بھی آپ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیموں پہ شفقت کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث مبارک ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ آپ کی جان کا خوف ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے جو اخلاق بیان کیے گئے تھے، یہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی،
صحیح،
جب نکاح ہوا تب سے یہ اخلاق مبارکہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ یہی تھے۔ تو یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فطرت اور اپنی پیدائش کے اعتبار سے ہی بہترین اور اعلیٰ اخلاق پر آپ پیدا ہوئے تھے، بہترین صورت پر اور بہترین سیرت پر پیدا ہوئے۔ تو اب دوسرے الفاظ میں یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل جیسا کیا وہ اخلاق ویسا ہی ہے،
اللہ اللہ،
بلکہ یہ ایک شرعی مسئلے کے اعتبار سے اگر کلام کریں تو دیکھیں نرمی کرنا جو ہے اسے ہم اخلاق میں شمار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ نرمی تب اخلاق بنے گی جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق ہوگی، کیونکہ جہاں پر غصہ کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے،
اگر وہاں پر کوئی نرمی کرتا ہے، یعنی جہاں غیرت کا معاملہ ہے
صحیح ہے،
وہاں ایک آدمی ٹھنڈا ہو کے بیٹھا ہوا، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو، تو وہ تو دیوس قرار پائے گا،
صحیح ہے،
تو اب ہے تو نرمی کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو روکا ہی نہیں اس نے،
منفی،
لیکن
نرمی
وہ اس کی نرمی جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے،
ٹھیک ہے،
تو نرمی بھی وہ اخلاق بنے گی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق ہوگی۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اخلاق حسنہ کی اپنی ججمنٹ اگر کرنی ہے،
جی 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 جی،
اگر ان کو خود جج کرنا ہے تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آئیڈیل ہے، یعنی ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اخلاق کے سامنے رکھ کے نہیں دیکھتے،
ٹھیک ہے،
ہم اخلاق کو پرکھنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھتے
ہیں۔ یا اس حدیث کو بیان کیا جائے گا مفتی صاحب ایسے ہی سمجھنے کے لیے؟
بھائی صاحب ایسا پیارا سوال آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا، اگر ایک دو چار آپ اسے اور کر دے تو مکہ مدینہ انشاءاللہ لبیک۔
اصل میں سوال علم کی چابی ہے،
سوال کا بھی مزہ آیا جواب کا بھی مزہ آیا،
تو کیا یہ یہاں یہ بیان کیا جائے گا جو ابھی آپ نے وضاحت کی کہ جو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اخلاق ہے، تو جیسے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، یعنی نماز وہی نماز ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے پڑھی، اخلاق وہی اخلاق ہے جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اخلاق ہے
بالکل۔
اب جیسے کہ آج کل جو
آج کل یہ
لبرل طبقہ ہے،
جو آج کل
ماڈرن طبقہ ہے، اس نے اپنے آپ کو جن اخلاق کا وہ کھوگر بنایا ہوا ہے، اور وہ مطلب جو اخلاق کے کریمہ کا جس میں جو حصہ نہیں ہے اس کو انہوں نے وہ اخلاق کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اخلاق کا جو وہاں پر ایویڈینس دیا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، مطلب موقع جس موقع پر جو جو چیزیں بیان ہوئی، پھر یہاں قرآن کا مطالعہ بھی ضروری ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو احکامات آئے وہ، پھر بعد میں جو احکامات آئے وہ، پھر سورہ توبہ میں جو احکامات آئے وہ، پھر بتدریج جس طرح مطلب مکی اور مدنی زندگی کے اندر جو مطلب کہ وہ انداز میں اور احکامات میں تبدیلی آتی گئی، ان تمام تر چیزوں کو جب تک کوئی دیکھے گا نہیں، اور غزوات سے پہلے کے معاملات، غزوات کے معاملات، غزوات کے بعد کے معاملات، پھر غزوات کے اندر کے معاملات، پھر قیدیوں کے پکڑنے کے معاملات، قیدیوں کو رہا کرنے کے معاملات، پھر کس قیدی کے ساتھ کس طرح ان کے مطلب کہ وہ معاملات کے حساب سے جو ان کا جو حسب نصب تھا جو بھی تھا ان کا، اس کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر جو آپ صلی اللہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین گزری ہیں، ان میں کس کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کیا گیا، کب کس طرح کی کون سی بات ان سے کی گئی، کب کیا معاملہ کیا گیا، کب کیا معاملہ نہیں کیا گیا، کب کسی صحابی سے درگزر سے کام لیا گیا، کب کسی صحابی کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سٹینڈ لیا، ان تمام تر چیزوں کو جب تک دیکھا نہ جائے گا اس وقت تک اخلاق کریمہ کو سمجھنا غالباً میں سمجھ تو اتنا آسان نہیں ہے۔
یہ کچھ اسی طرح ہے جیسے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، تو اب قرآن پاک تو خیر ہی خیر،
ٹھیک،
قرآن پاک تو حق ہی حق ہے اور حسن ہی حسن ہے، لیکن اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اسی قرآن کو سن کر لوگ ہدایت بھی پا رہے اور گمراہی بھی حاصل کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی اسی طرح ہے،
اچھا،
کہ آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر
صحیح
لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں، گمراہی بھی لیتے ہیں، جیسے قرآن کو پڑھ کے لیتے ہیں اسی طرح سیرت کو پڑھ کے، وجہ کیا؟
وہ کیسے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بات کو پورا نہ پڑھا جائے،
ٹھیک ہے،
تو اس کا ادھورا فائدہ اس کے نہ پڑھنے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے،
اوکے،
یعنی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا اتنا حصہ پڑھ لیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ،
ٹھیک،
لا تقرب الصلاۃ اتنا پڑھ لیا، وہ انتم سکارا چھوڑ دیا، کہ یہ حکم اس وقت ہے جب آدمی نشے کے اندر ہو،
تو حیران پریشان اور یہی بیان کرتے ہیں،
یعنی اب یہ ہوا کہ جو بات پڑھی جائے وہ پوری پڑھی جائے. جب بات پوری نہیں ہوگی اس کے پورے کے پورے تمام اس کے جو ڈائمینشنز ہیں جو اس کی جہتیں بنتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھا جائے گا تو پھر اس سے غلط آدمی مفہوم لے لیتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو اخلاق کا, نرمی کا, شفقت کا, محبت کا, یہ پہلو پوری زندگی پر پھیلا ہوا,
سبحان اللہ
پوری زندگی پر پھیلا ہوا. لیکن کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جنگ نہیں کی؟ تو اب اگر آپ نرمی کا لفظ لے لیں اور نرمی اور شفقت کے لفظ کو لے کر یہ بولے کہ ہم کسی سے کبھی لڑیں گے نہیں بھلے ہمارے اوپر حملہ ہی کر دے,
صحیح ہے,
تو اس کو کوئی کہے گا کہ آپ نے صحیح سمجھا؟
اس کو یہ
کہا جائے گا کہ آپ نے صحیح نہیں سمجھا, آپ نے پوری سیرت کا مطالعہ نہیں کیا.
ٹھیک ہے,
تو اب قرآن پاک کے اندر ہی ایک جگہ فرمایا گیا اس میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر ہے
جی جی
کہ بدکار مرد اور عورت کو جب سزا دی جائے
جی
تو سزا دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ کہ اللہ کے دین میں تمہیں ان پہ ترس نہ آئے. یہ قرآن پاک میں
سبحان اللہ
کہ ان کو جب سزا دی جائے اللہ کی حد قائم کی جائے تو تمہیں ان پہ ترس نہیں آئے کیونکہ اس وقت تمہارا ترس جو ہے وہ خدا کے حکم کے خلاف ہے.
اور لوگوں کا جمع غفیر بھی ہو مفتی صاحب,
جی جی وہ اسی جمع غفیر کو ہی فرمایا گیا نا
جی
ان کے کہ تمہیں ان کے اوپر ترس نہ آئے. اب قرآن پاک کی یہ آیت تو لے لی جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اخلاق یعنی اچھے بناؤ, خلاصہ کلام, اور یہ آیت مبارکہ چھوڑ دی جائے اور کہا جائے نہیں ان پہ ترس کھا کے چھوڑ دینا چاہیے, ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کرنا چاہیے, کیوں کہ بڑا رحم آ رہا ہے, بڑا دل جو ہے نا وہ نرم ہو رہا ہے ان کے بارے میں. اب یہ نرمی اب شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ایک حدیث مبارک ہے, ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا اپنا,
ٹھیک,
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جو جواب دیا تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر میں نے دوبارہ اس طرح کی صورت حال کو دیکھا تو میں تو جان سے مار دوں گا, یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے میں اس کو جان سے مار دوں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس صحابی کا نام لے کے فرمایا کہ غیرت کی وجہ سے مارو گے, یعنی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ غیرت کی وجہ سے تم جان سے مار دو گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ غیرت والا ہے, وہ اپنی شان کے مطابق جو اس کی غیرت ہے, فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ غیرت والا ہے. تو نرمی, شفقت, محبت یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جہاں پر یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہوں گی نا
صحیح
تو
ہے.
وہاں پر یہ چیزیں نہیں, کوئی آدمی یہ نہیں بولتا کہ فوج کو بڑی محبت اور نرمی سے جنگ کرنی چاہیے, ایسا جو بولے گا اور یہ ساری اخلاقیات کے اقوال جناب جو ٹالسٹائی سے لے کر جہاں تک مرضی پڑھ کے سنا دے کہ جناب دیکھو نرمی کرنی چاہیے اور یہ سارے کے سارے جا کے فوج کو سنا رہا, تو وہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہمارا شعبہ ہی دوسرا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح پوری سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے نا اس میں پھر ہر چیز آتی ہے, اس میں نرمی بھی آتی ہے اور جہاں سختی ہونی چاہیے وہاں سختی بھی آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے, انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں اتنے نرم تھے کہ کبھی انتقام نہیں لیا, اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا, لیکن اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں انتہائی سخت تھے,
سبحان اللہ,
اس میں انتہائی مضبوط تھے. یوں سیرت کے پورا کا پورا جب مطالعہ کرتے نا تو چیز سامنے آتی. ابھی جو ایسا فرما رہے تھے نا جس بات کا کہ سیکولر یا لبرل ٹائپ کے جو لوگ ہیں اب وہ اسی طرح کے, بھائی آپ کو دوسرے سے کیا,
صحیح ہے,
دوسرا جو کر آپ کرنے دو, آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور اس کو بڑے فخریہ اور بڑا اس کو یعنی اپریشیٹ کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں فلان جگہ پہ کیا ہوتا ہے, یہ جناب شراب خانہ ہے اور یہ مسجد ہے, ان کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے, ان کو ان سے کوئی تکلیف
مندر
نہیں
والا ہے. وہ مسجد یعنی والا مسجد جا رہا ہے,
کلب جا رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے, وہ اس کو کچھ نہیں کہتا, وہ اس کو کچھ نہیں کہتا. یہ اپنا بیان کر دیتے کہ دیکھیں میرے ساتھ بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, نہ میں نے اس کو کبھی کچھ کہا نہ اس نے مجھے کبھی کچھ کہا,
صحیح ہے.
تو یہ اس کو کیا بیان کیا, یہ بڑا اخلاق ہے جناب, یہ ہمارا اخلاق. لیکن یہ اخلاق کیا ہے, یہ اخلاق وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا, یہ اس کے برخلاف ہے. ہمارا قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تم برائی سے منع کرو گے, وَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم بہترین امت جو لوگوں میں ظاہر کی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو برائی سے منع کرنا یہ ہمارا اخلاق یہ ہے, برائی سے جہاں منع کرنا چاہیے وہاں خاموش رہنا یہ اخلاق نہیں, یہ منافقت ہوتی ہے, یہ مداہنت کہلاتی ہے. مداہنت اور منافقت کو اگر کوئی اخلاق کہتا ہے تو وہ جدا بات ہے, لیکن اسے کوئی بھی شخص اخلاقیات کے اندر شمار نہیں کر سکتا. تو لہذا اخلاق یہ اس انداز کے اندر کہ جناب جو برائی کر رہا ہے اس کو کرنے دو, تم اس کو سمجھاؤ بھی نہیں, تم اس کو کچھ کہو بھی نہیں. یہ اخلاقیات کے اندر نہیں آتا. وہاں
یہ اس طرح کے لوگوں کی غالباً میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ میں فلا ہوتا ہے, اور کوتا نظری کو اپنی خود پسندی سے شاید وہ اخلاق کا نام دے دیتے ہوں گے کہ انفرادی حیثیت سے تو اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو انفرادی حیثیت سے تو وہ کلام کر رہے ہیں, معاشرے کی اجتماعی حیثیت سے تو وہ کلام ہی نہیں کر رہے.
مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو مفتی صاحب نے کہا نا افراد اور تفرید, مفتی صاحب نہیں کہیں
جی 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 جی
افراد اور تفرید, جیسے کہ بعض لوگوں نے نرمی کے ساتھ یہ کام کیا کہ عورتیں بے پردہ ہو گئیں اور بے حیائی پھیل گئی اور اس کو مختلف انداز سے
سجا بنا کے پیش کر. جی ٹھیک ہے.
اچھا بعض نے غیرت کو یوں لیا کہ اب غیرت کے نام پر عورتوں پر ظلم کیا,
ٹھیک ہے,
انہیں مارا, انہیں پیٹا, ان کے قتل کروا دیے گئے,
اس کو غیرت کا نام دے دیا گیا,
تیزاب ماذا اللہ پھینک دیا جاتا,
صحیح ہے,
اور ان کو طرح طرح کے مطلب کے سزائیں دی جاتی جس کو یقین شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی نہ شریعت اس کی اجازت دے گی. تو جب تک کہ یہ اس طرح سمجھا نہ جائے, جیسے بھی وہ نماز سے قریب مت جاؤ جو کہا نا, تو مفتی صاحب مجھے وہ عرب امارات کا ایک واقعہ یاد آیا.
جی جی.
کہ وہاں پر مجھے ایک اسلام میں نے بتایا کہ اس کی دکان پر کوئی مطلب کسی اسلامک ملک کا کوئی شخص آیا تھا,
ٹھیک ہے,
کوئی اسلامی ریاست ہی کا کوئی شخص تھا. تو وہ آتے ہیں باہر ملک سے لوگ خریداری کرنے کے لیے, تو اس اسلامی نے مجھے بتایا تھا کچھ شراب وغیرہ کے موضوع پر بات چیت چلی ہوگی. تو ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں وہ دکان پہ رہیں یا گھر میں رہیں یا بازار میں رہیں, انہوں نے نیکی کی دعوت کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے. وہ صرف وہ رات کے دو گھنٹے والے نہیں ہوتے, وہ جہاں بھی رہیں, چاہے گھر میں رہیں, بازار میں رہیں, محلے میں رہیں, مسجد میں رہیں, جہاں بھی رہیں, وہ مبلغ ہی ہوتا ہے جو دعوت اسلامی والا ہے. اور ہر مسلمان کو اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے. وہ شراب بات چلی, اس نے کہا ہم نماز کے وقت شراب نہیں پیتے, قرآن نے منع کیا ہے. یعنی وہ شراب پیتا تھا.
اچھا,
یہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں. ایک تو وہ تھا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ,
صحیح ہے,
وہ انتم سکارا. تو لیکن یہاں دوسری پہلو کی طرف آیا کہ وہ دوسرا قرآن کا حکم اس کے پیش نظر نہیں ہے. اس طرح قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ جب نماز کے کرے جب نشے کیا تو نماز کے قریب مت جاؤ, تم نماز پڑھتے ہیں وہ دوسرا شراب نہیں پیتے, یہ نشہ ہوا تم نماز نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی شراب مطلقاً حرام ہے, اس کا اس کو علم ہی نہیں تھا.
یا اللہ.
پھر ہمارے اس مبلغ نے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ اس کے سامنے رکھی, اور جہاں پر مطلب کہ وہ قرآن پاک کی انما الخمر والمیسر, تو وہ قرآن مجید کا جو حکم تھا جس پہ شراب مطلق حرام ہو گئی, وہ اس کے پیش نظر ہی نہیں تھا. تو قرآن مجید نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر جو حسن اخلاق کی تعریفہ بیان کر رہے ہیں یا حسن اخلاق کے حوالے سے اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, کیا مفتی صاحب یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ چاہے انسان دنیا کا کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی بن جائے, کتنا ہی ماڈرن بن جائے, لیکن دین کو اور اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ علماء کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے؟ کیا یہ کانسیپٹ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی آپ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار مبارکہ کا اس پہلو کو بیان کر رہے تھے کہ کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرمائی, تو جیسے میں یہ سن رہا تھا تو میرے سامنے ایک حدیث پاک آئی. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہنے لگا کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں ڈف یعنی ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. میوزک کی اجازت مانگنے لگا گانے باجے کی, شاید مفتی صاحب اس کی وضاحت کر دیں گے کہیں میں غلطی کروں تو.
جی جی.
تو اس کی کمائی کے لیے میری کوئی اور کوئی میرا ذریعہ ہی نہیں ہے, آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو. سنی یہ میرے سارے مدی چلے کے ناظرین میں سنیں کہ کہتا ہے کہ جس میں مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. اے خدا کے دشمن, اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید اپنا وہ کلام جاری رکھا, فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تو اس کے بعد مجھ سے اجازت طلب کرتا تو میں تجھے سزا دیتا. میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ تعالی سے توبہ کر, اور اگر تو نے اس کے بعد گانا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر منڈوں گا اور تیرا مسلح یعنی کان ناک وغیرہ دیگر اعضا کاٹنے کا یہ حکم ارشاد فرمایا اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال اسباب کو مدینے کے جوانوں کے لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا. یہ سن کر وہ شخص اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے. جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی لوگ نہ فرمانے ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اسی طرح ننگا اور مخنص اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چھپاتا تھا. جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کر گر پڑے گا. اب یہ انداز دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام یہاں بیان کیا گیا کہ پھر اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سازوں کے ساتھ گانے میں مشغول رہتے ہیں. یہ الگ سے ایک مدنی پھول میں نے رکھا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی چلن کے ناظرین کے لیے بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو یعنی ڈھول بانسری وغیرہ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, مطلب توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. مفتی صاحب اس کو بھی مقصد معاصد میں لیں گے؟
جی جی, یہ بھی بڑی واضح حدیث ہے. یعنی یہ اس اس لفظ کے ساتھ ہے کہ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اولاد موسیقی کو مٹا دوں.
جی
تو اس میں تو باقاعدہ لفظ یہ ہے کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا کہ میں آلات موسیقی مٹا دوں.
اب یہ حدیث کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ جو موضوع تھا میں دونوں کا کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
جی جی جی,
ایک تو آج کل جو ہمارے موسیقی اور میوزک ہے بلکہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا جشن منانے والے بھی میوزک سے باز نہیں آ جاتے اور وہاں بھی مطلب اس طرح کی کمپلینس ملتی ہے کہ یہ بھی موسیقی اور میوزک کا مطلب انداز اختیار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس پر بھی تنقید ہوگی, انگلیاں اٹھیں گی کہ
شیطان آقا
مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہمیں اسی انداز کو اختیار کرنا پڑے گا جس انداز کو یعنی اسلام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھنا پڑے گا جس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. اس کی آمد کے مقصد کو سامنے رکھے بغیر اس کی آمد کا جشن کیسے منا سکیں گے ہم؟ تو یہ کانسیپٹ سامنے ہو تو پھر وہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفتی صاحب وہ ارشاد, وہ ایک جماعت قائم ہو, موزین کو میں کہوں اقامت کہو اور وہ لوگ جو جماعت کے لیے نہیں آئے میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں, ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے. اب یہ کتنا مطلب کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا انداز تھا؟ تو کہاں پر کیا انداز اختیار کرنا ہے یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ سننے والے سمجھنے والے یہ بات جانے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو سمجھنے کے لیے بھی, معافی اور درگزر کے معاملات کو بھی سمجھنے کے لیے اور فیملی میٹرز کو بھی سمجھنے کے لیے کہ اپنے مطلب کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی, کیا یہ ارشادات نہیں ملتے؟ اپنی اولاد کے ساتھ کہاں سختی کے کہاں نرمی کرنی, کیا یہ ارشادات نہیں ملتے؟ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, کیا یہ اخلاق کی یہ ارشادات نہیں ملتے؟ تو ان تمام تر ارشادات کو سامنے رکھنے کے بعد ہی ہم اپنی مطلب کے اخلاقیات کا جو معیار بنائیں گے وہ بنائیں گے نا, پھر جو کس کے لیے کیا ہے کس کے لیے کیا. تو یہ عرض کرنے کا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو جو میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اپنے طور پر تشریح کرنے کے بجائے کسی حدیث کو یا کسی آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کا معنی اور مطلب اپنے طور پر نکال لینے کے بجائے آخر ہم اس طرف کیوں نہیں آتے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ فاسألوا اہل ذکر پوچھو علم والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. تو ہمارے پاس علم کتنا, ایک کتاب بلکہ انگلش کا ایک ورڈ صحیح بولنے کے لیے ہم کو انگلش ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کتاب سے ہم اپنے پروننسیشن درست نہیں کر سکتے, اس کو پراپر کہاں پر اس لفظ کو پیسٹ کرنا ہے ہر جگہ پر ہم اس لفظ کو نہیں لے سکتے. اس کے 10 انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں مگر کہاں پر کون سا لفظ لکھنا ہے کہاں کون سا لفظ لکھنا ہے یہ وہ جانتا ہے جس کو اس علم کے بارے میں وہ مہارت حاصل ہے. ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کو چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ, یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. آپ مدنی مذاکرے کا انداز دیکھیے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی جو بار 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 ترغیب دلاتے ہیں اس میں یہ بھی ایک نیت اور ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیے ماشاء اللہ اس قدر علم و عمل کے پیکر ہونے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی مطلب کہ کمال درجے کی احتیاط بھی ہے اس کے اندر. یہ اپنی ذات میں بڑے محتاط واقع ہوئے ہیں اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی ان کے سامنے ہے. ان تمام تر پہلو کو دیکھ کر یہ جب تک افتا کے اسلام بھائی ساتھ نہ ہو اس وقت تک یہ مطلب آگے مطلب بڑھتے نہیں ہیں. بلکہ اگر وہ چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ اب دیکھو بھائی فقہ سوال اور مت چلائیے گا اب ہم دوسرا مطلب اپنا وہ چلائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ علماء کرام سے مربوط رہیں اور حسن اخلاق کو سمجھنے کے لیے یا آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مقصد ہے سمجھنے کے لیے. میں یہی عرض کروں گا مدی چینل کے تمام ناظرین سے اگر کوئی ایسا طبقہ ہمارے ساتھ ہے جس کو دین اور اسلام کی اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں آپ کو بہت آپ کا نام بھی بہت بڑا ہے لیکن سیدھی سی بات ہے کہ غسل کے فرض آتے نہ ہو نماز کے فرض آتے نہ ہو نماز کی شرطیں آتی نہ ہو کپڑا پاک کرنے آتا نہ ہو غسل کرنے پروپر آتا نہ ہو طہارت کے مسائل آتے نہ ہو مستعمل پانی استعمال شدہ پانی کس کو بولتے ہیں یہ آتا نہ ہو کتنا پانی کتنا ہو تو اس کے احکام کتنے بدل جاتے ہیں کس جانور کی نجاست کا کیا حکم ہے یہ ساری مطلب بنیادی پاکیزگی کے حوالے سے اتنی معلومات نہ ہو ایمانیات کے حوالے سے اتنی معلومات نہ ہو تو اس میں اسلام و دین کے معاملے میں اپنی قلم اور اپنی زبان کو چلانے سے پہلے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ علماء اہل سنت اور علماء محتاطین جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کا ان کے دامن میں چھپ جائیے اور زبان سے کیا نکالنا ہے اس سے پہلے اور قلم سے کیا لکھنے سے پہلے ان کی طرف رجوع کر لیجئے تاکہ اگر آپ کی زبان سے کوئی سن رہا ہے اور آپ کو لوگ اگر سنتے ہیں یا آپ کی قلم چلتی ہے اور لوگ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان سے سن کر کوئی بہک نہ جائے گمراہ نہ ہو جائے اور اسلام کا ایک ایسا تصور اور ایسی صورت جو کہ درست نہیں ہے وہ اگر سامنے آ جائے گی تو بتائیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے.
اب یہاں اس وسوسے کا آپ کیا جواب دیں گے جو یہاں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ دیکھیے دین بہت آسان ہے اب تو ایک کلک کے اوپر انفارمیشن کی اتنی لمبی لائن لگ جاتی ہے اور ایک وسوسہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی بعض لوگوں نے دین کے لیے ایجاداری بنائی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا کسی اور کو اس طرف آنے نہیں دیتے ہیں یعنی تو یہ کیا اس کی یہ جو آپ جو یہ کمنٹ مطلب بات فرما رہے ہیں کہ علماء سے پوچھیں وہ اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں تو ان کا اس دل دھونے کے لیے وسوسہ دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
میں کیا آپ کو مدنی پھول ارض کرو کیا ہر لا پڑھنے والا جج بن جائے گا؟ کیا جج نے بھی لا پڑھی ہے؟ وکیل نے بھی لا پڑھی ہے؟
ٹھیک ہے
کیا ہر لا پڑھنے والا جج بن جاتا ہے؟
نو.
تو ڈاکٹر کیسے جج بنے گا بھائی؟
دیٹس اٹ.
تو آپ نے لا پڑھی نہیں ہے تو آپ جج کیسے بن سکتے ہیں؟
صحیح ہے.
جس طرح ایک جج ایک جسٹس ایک لا اینڈ آرڈر اور کانسٹیٹیوشن کو لے کر سنبھال کر چل رہا ہوتا ہے
جی جی
آپ
جی
یہ
جی.
دیکھیے کہ دین اور متین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے کون لوگ ہیں معاشرے میں؟ قرآن مجید نے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا ہے حدیث پاک کے اندر جو اسلام کے اصول اور ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو بیان کرنے اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری کن کے ذمہ ہے؟ یہ دیکھیے نا اگر مطلب کہ اگر یہ مذہبی طبقے کے بارے میں یہ تو بتائیے کہ جس بچے کے یا آپ کسی بھی ماڈرن سے ماڈرن آدمی کا میں آپ کو ایگزامپل لے لیے چلے اس کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس شہر کی سب سے قیمتی اور سب سے مہنگی اور سب سے ماڈرن ہاسپٹل میں اس کی ولادت ہوئی ٹھیک ہے
جی
یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیے اور خود بڑی ماڈرن فیملی ہے
ٹھیک ہے
فار ایگزامپل کہ اس کے پوری فیملی میں کوئی ایک نمازی بھی نہیں ہے
صحیح ہے
سارے داڑھی مونڈے
ہم سپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے
سپوز کرتے ہیں
جی جی
اور وہ سب سے ماڈرن اس کو اس میں وہ بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل کے اندر
ٹھیک ہے
بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک چیز تو اس کے ذہن میں ہے نا کہ کان میں اذان دی جاتی ہے میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں
صحیح ہے
اوکے اب کان میں اذان دینی ہے اس کو پتا اب اذان کے کلمات کیا ہیں اذان کے کلمات تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں عموماً درست ادا ہو یا نہ ہو اذان کے کلمات عموماً یاد ہوتے ہیں
صحیح ہے
تو اب اس باپ نے اس ہاسپٹل کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کو کیوں نہ بلایا اذان میں کان میں اذان دینے کے لیے کہ حضرت آپ آئیے آپ اس ہوٹل کے سب سے بڑے وہ مطلب کہ ڈاکٹر ہیں یا یار وہ جو ہے نا سب سے بڑا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے ذرا اس کو بلا لو یار اس کو بلاؤ یہ میرے بیٹے کے کان میں اذان دے گا یہ بہت بڑا آدمی نہیں آپ مسجد کا اگر امام نہیں ہوگا تو موذن کو بلا کر بھی کان میں اذان دو گے کہ نہیں یار یہ مولانا ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یا یہ مسجد کا موذن ہے، یار یہ میرے بیٹے کان میں اذان دے گا، یا جس کے بارے میں عقیدت کا پہلو، مذہب عقیدت کا پہلو آپ کے پاس ہوگا. یہ ہو گئی ولادت کی وقت، اور انتقال کے وقت کون کس سے جنازہ پڑھاتا ہے بھائی؟ تو دین متین اور اسلام کی وہ تعلیمات جو ہماری رگوں پہ میں داخل ہے. دیکھیں یہ میں نے وہ کانسیپٹ بیان کیا جس کا شاید کوئی ماڈرن آدمی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں نے وہ کانسیپٹ بتایا آپ کے اندر، جو سننے والے میرے، آپ کے اندر بھی دین اسلام اور اس کے معاملے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی روح اور آپ کے رگوں پہ میں داخل ہیں. ایسے بعض موقع پر آپ کو دین اسلام کے ماننے والے، چاہنے والے اور اس نظام کو چلانے والے یاد آتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ لے کر مت چلیے کہ جناب یہ مشکل کر دیا، آسان کر دیا. جو مشکل ہے وہ مشکل ہے، جو آسان ہے وہ آسان ہے. اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کی مزید علمی حوالے سے وضاحت یا کسی اور وضاحت میں چاہوں گا مفتی صاحب خود کر دیں.
لبائک.
ایک پرانے زمانے کا ایک مقولہ کتابوں میں لکھا آتا ہے،
جی جی،
اور وہ
جی
اپنی
جی
جگہ درست ہے. العلم علمان، علم الابدانی و علم الادیان.
ٹھیک ہے.
فرمایا گیا کہ علم دو ہی ہیں.
علم دو ہی ہیں.
علم دو ہی ہیں.
اچھا.
ایک ہے دین کا علم اور ایک ہے بدن کا علم.
صحیح ہے.
تو یہ بنیادی طور پہ، اب آگے پھر اسی کی ساری آگے تقسیمات ہوتی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
بدن کا علم جو ہے وہ اسپیشلسٹ کے پاس ہی ہوتا ہے. ہر کوئی آدمی جو علم الابدان ہے، جسے ہم اپنی زبان میں میڈیکل کہیں،
صحیح،
ہر کوئی میڈیکل کے اندر دخل نہیں دیتا.
ٹھیک ہے.
کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اپنے تقاضے.
صحیح ہے.
اسی طرح جو دین کا علم ہے اس میں بھی اس میں بھی ہر ایک کو دخل نہیں دینا چاہیے کہ اس کے سمجھنے کے اپنے تقاضے. یہ تو تمام علوم کے ساتھ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق سیکھا جاتا ہے. ہم جن کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دین بڑا آسان ہے اور دین کو بڑی آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، اور وہ دین کی شرح کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کی تعلیمات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. کوئی آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اور بطور خاص اگر بالکل ویلکم کر رہے
ہیں.
ایک آدمی کا جذبہ تو اچھا ہے نا، ایک آدمی کا جذبہ اچھا ہے.
یعنی اب یہ اجاراداری والا کانسیپٹ تو میرے خیال میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے.
اجاراداری والا ایک میٹر جدا ہے، اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں.
جی 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 جی.
جو آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے جذبے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے.
ماشاءاللہ ٹھیک ہے.
اس کا جذبہ بہت اچھا ہے.
مدینہ مدینہ.
اور ہم بھی اسے کہیں گے کہ بھائی آپ اگر ہمارے ساتھ قدم ملا کے چلتے، بلکہ آپ ہمارے آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں.
اللہ اللہ.
لیکن یہ تو ہو نا کہ اگر آپ نے کسی طرف کا سفر کرنا ہے، کسی جگہ جانا ہے،
جی جی،
اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، تو ہم اپنی گاڑی اس کے حوالے کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن ہم یہ تو اس سے پوچھیں گے نا کہ حضور آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟
صحیح ہے.
یعنی آپ کو ڈرائیونگ آتی بھی ہے یا نہیں؟ اب وہ بولے کہ نہیں
ہاں،
اب وہ بولے کہ نہیں ہاں، میں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب ڈرائیونگ کے اوپر نا، میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے.
کتاب پڑھی ہوئی ہے.
تو ہم بولیں گے کہ قبلہ مہربانی فرمایا پیچھے آ جائیں،
ٹھیک ہے،
ہم نے کچھ پریکٹیکل کیا ہوا تو ہمیں ہی چلا لینے دیں.
صحیح ہے.
لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو گاڑی چلا کے مجھے آپ کو لے کر جانا ہے،
جی جی،
تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ گاڑی سیکھیں.
ہم
بڑے سکون سے بیٹھے رہیں گے. یعنی ہم جو پوری کنسنٹریشن لگائیں، توجہ کریں، دائیں مرر میں دیکھیں، لیفٹ مرر میں دیکھیں، یہ وہ کریں، آپ چلائیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آرام سے چلتے رہیں گے، ہماری مشکل آسان ہو جائے گی. تو جتنے بھی دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن آسان ہے، حدیث آسان ہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں،
جی جی،
ان میں پروفیسرز بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اگر دین سیکھیں گے اور یہ دین کا کام کریں گے تو بہت ساروں سے اچھا کر لیں گے. کہ ان کو پہلے دوسری تعلیم بھی ہے، اس کے ساتھ یہ تعلیم مل جائے گی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. لیکن بہرحال اتنی تو درخواست ہم کر سکتے ہیں نا کہ آپ جو دین کے اندر رہنمائی کرنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو پراپر نالج ہونا چاہیے.
صحیح.
جیسے آپ دنیاوی علم کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد یونیورسٹی میں چلے جائیں اور بولے کہ مجھے پروفیسر رکھ لیں آپ.
صحیح صحیح.
وہ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ کے پراپر نالج کا، کہ آپ پروفیسر کی اہلیت رکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے,
کرائٹیریا ہے, آپ میٹ کرتے ہیں یا نہیں میٹ کرتے,
تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے, اگر وہ اس کو اپروو کر دیتا ہے
ٹھیک ہے
تو اسے وہ اپنا پروفیسر بھی رکھ سکتے ہیں, ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے مطالعہ تو نہیں کیا ہوا اردو کا, مجھے اتنا نہیں پتا, اس کو پوچھے آپ نے شاعری پڑھی ہے, وہ بولے نہیں پڑھی, آپ نے ادب پڑھا میں نے نہیں پڑھا, آپ نے نثر پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھے, آپ نے افسانے پڑھے ہیں میں نے نہیں پڑھے, لیکن آپ مجھے اردو کا پروفیسر رکھ لیں,
اچھا
تو اسے یہ کہا جائے گا بھائی جب آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پروفیسر رکھ لیں. تو ہر چیز کی اپنی شرائط ہوتی ہے, علم دین بیان کر قرآن کی شرح کرنے کی اپنی شرائط ہیں, حدیث کی شرح کرنے کی اپنی شرائط.
آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ سائنسز ہیں, ان کے بھی باقاعدہ کرائیٹیریاز ہیں, باقاعدہ میتھڈولوجیز ہیں,
ان کو سیکھا جائے.
اچھا
ان کو سیکھا جائے اس کے بعد آپ کام کریں, باقی یہ کہ بغیر سیکھے آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے سیکھنا نہیں ہے یا میں نے اپنے طور پر ہی سیکھ لیا اور اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر دین جو ہے نا وہ ایسا آسان نہیں ہے. دین آسان ضرور ہے
صحیح ہے,
لیکن ان کے لیے جو سیکھیں
ٹھیک,
یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھے نہیں. اب میں آپ کو بولوں کہ ڈرائیونگ بڑی آسان ہے, اب بولے اچھا اب آپ جا کے گاڑی پکڑ لیں کہ ڈرائیونگ تو بڑی آسان ہے, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حضور ڈرائیونگ ضرور آسان ہے لیکن سیکھنی بھی ضروری ہے. تو دین آسان ہے لیکن اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اس کو سیکھنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ دین آسان ہے اور میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, تو فابیا بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف لفظ بولنے کہ دین آسان ہے اور دین سیکھے نہیں اور سیکھے بغیر دوسروں کو بتانا شروع کر دے, تو اس کی تو حدیث مبارک میں پہلے بیان کر دیا گیا, اس کا حدیث مبارک میں پہلے بیان کر دیا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا, فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, ان کو اپنا سردار بنا لیں گے, اور وہ جاہل لوگ جو ہے بغیر علم کے مسائل بیان کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اچھا دوسری بات کہ اگر ہر شخص ہی دین کی تشریح کا حق رکھتا ہے تو آپ یہ دیکھیں, آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں, صحابہ کرام کے اندر دو کیٹیگریز بنتی ہیں, علماء صحابہ غیر علماء صحابہ,
اچھا
علماء صحابہ غیر علماء صحابہ. اب اس کے اندر آپ خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن ثابت, تو یوں ایک صحابہ کرام کی ایک پوری کی پوری ایک وہ ہے, ایک فہرست ہے تقریباً 40 سے کچھ اوپر ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اہل علم صحابہ قرار دیا جاتا ہے اور دوسرے جن سے مسائل پوچھتے تھے. تو جب صحابہ کرام کے اندر بھی ہر شخص دین کا مسئلہ خود نہیں بیان کرتا تھا, جب صحابہ کرام میں ہر شخص قرآن کی تشریح خود نہیں کرتا تھا اور ان میں بھی ایک مخصوص گروہ تھا, ایک گروپ تھا جنہوں نے بطور خاص قرآن حدیث کا علم سیکھا تھا, ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا, تو آج کے زمانے کے اندر پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی ہی قرآن کو سمجھنے کا حال ہے اور ہر آدمی سمجھا سکتا ہے. ایک اور بات میں
سمجھ میں آ جائے نا مفتی صاحب, ہمارے آج کے معاشرے کی اب بھی جو بیان کیا,
اللہ اللہ,
تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسائل حل ہو جائیں اگر اس میں کوئی ضد بحث نہ کرے اور بات سیدھی سیدھی سے قبول کر لے کہ ہاں یار یہ بات ہے اور یہ بات عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے اور بالکل اس میں کوئی اپیل نہیں ہے کہ ہاں یار ایسا ہی بالکل سیدھی سی بات ہے, یہ مشہور مشہور صحابہ کے نام ہیں اور یہ ہیں. اب کس علم تو ہر صحابی کے پاس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے جو جتنا پہنچا وہ پہنچا, پھر انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض کئی آیات کریمہ پڑھ کر اور پھر اس کی وضاحت بیان کرتے تھے, لیکن وہ صحابہ کرام جن سے خاص مسائل پوچھے جاتے تھے اور جو ان کی وضاحتیں کرتے تھے, یہ جو ابھی آپ نے جو تقسیم بیان کی, اگر یہ آج ہمارے معاشرے میں سمجھ میں آ جائے تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد علماء کی طرف رجوع کر لے گی, اپنی خالی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرے گی.
صحیح ہے.
ایک اور چیز عرض کرتا ہوں, قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ, اس پر ہم نے جدا گانا بھی کلام کرنا, یہ مقاصد رسالت کے اندر بھی ہے.
جی جی.
آیت مبارکہ ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام.
جی جی.
کن میں تشریف لائے؟ اہل عرب کے اندر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی ہی, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. یہ ایک کام ہو گیا.
صحیح ہے.
دوسری بات ارشاد فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں پاک و صاف کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور انہیں کتاب کا علم سکھاتے تھے، تلاوت آیات بھی کرتے تھے اور کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیتے تھے. اگر قرآن پاک کی تلاوت جب اہل عرب کے سامنے کی جن کی زبان عربی ہے ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی تو مطلب تو سمجھ گئے وہ،
صحیح ہے.
تو تلاوت آیات سے جب وہ مطلب سمجھ گئے تو پھر یعلمہم الکتاب کیا ہے،
صحیح،
کہ انہیں کتاب سکھاتے بھی تھے، یہ کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت آیات ایک جدا چیز ہے اور آیات کے معانی کا بتانا ایک جدا چیز ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں کام کرتے تھے، تلاوت اور تعلیم، تلاوت اور تعلیم. اب یہ تعلیم کن کو ہے؟ یہ صحابہ کرام کو ہے جن کی زبان عربی ہے، فصیح و بلیغ ہیں، الفاظ کے جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے ان کو جانتے ہیں، لفظ کے لغت کے اعتبار سے معنی اس کو جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کو بھی ضرورت ہے تعلیم کی،
صحیح
کہ قرآن صرف ان کو پڑھ کر سنا دیا جائے اتنا کفایت نہیں کرے گا،
صحیح
بلکہ پڑھ کر سنانے کے ساتھ انہیں اس کی تعلیم بھی دی جائے گی، اس قرآن میں جو علم ہے وہ بھی ان کو سکھایا جائے گا. تو جب صحابہ کرام کو محض تلاوت آیات، جس کو ہم اپنی دور کے اعتبار سے کہنے تو بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سامنے رکھا تو اس کو پڑھ لیا،
صحیح،
اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ سامنے رکھ کے پڑھ لینا اور وہ تلاوت آیات دونوں برابر ہیں، کیونکہ ہمارا ترجمہ پڑھنا اور ان کا اپنی عربی زبان ہونے کی وجہ سے سمجھ لینا دونوں برابر. لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ جدا، یعلمہم الکتاب. اب وہاں یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ صحابہ اکرام قرآن سنتے ہیں اور اس کا علم خود ہی حاصل کر لیتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو جب صحابہ کرام محتاج ہیں اس بات کے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، تو آج کے زمانے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن صرف پڑھ لینا کافی ہو اور اس کا علم سیکھنے کے لیے کسی کی تعلیم اور سکھانے کی حاجت نہ ہو؟
ٹھیک.
تو لہذا ہمارے زمانے کے اندر بھی یہی چیز آئے گی کہ تلاوت آیات کا اپنا مقام، اس کے اپنے فضائل،
صحیح،
لیکن اس کا علم حاصل کرنے کے لیے یعلمہم کی ضرورت ہے، کسی کے سکھانے کی ضرورت ہے. اس لیے سکھائے بغیر جو نا وہ دین کا اثر،
عام مضامین میں ہم دیکھتے ہیں، عام شاعری میں دیکھتے ہیں، جس زبان کی شاعری ہوتی ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اردو ہے، اردو شاعری پڑھوں میری سمجھ میں تھوڑی آئی، عام یہ نہیں انڈرسٹینڈ، وہ تو پھر کلام الہی. اچھا، اجاداری والے وسوسے کے حوالے سے آپ کیا جواب
دیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اجارہ دارا والی مسئلہ جو ہے نا وہ کچھ غلط فہمی کے اوپر ہے. اجارہ داری کسے کہتے ہیں؟ اجارہ داری یہ ہوتی ہے، ایک شے آپ کو بھی آتی ہے اور ایک شے مجھے بھی آتی ہے،
ٹھیک ہے
نا. مثال کے طور پہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر،
جی جی،
اور ایک علاقے کے اندر میرا کلینک ہے،
ٹھیک ہے.
آپ نے کلینک کھولنا چاہا تو میں نے آپ کو روک دیا،
صحیح ہے
بھائی،
ادھر میرا علاقہ ہے،
یہ میرا علاقہ ہے، ادھر میری ڈاکٹری چلے گی،
صحیح ہے.
اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یار انہوں نے تو اجارہ داری قائم کی ہوئی،
ٹھیک ہے،
جب یہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا،
صحیح،
ٹھیک ہے نا. یہ اجارہ داری، آپ بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر،
جی جی.
ایک یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کچھ بھی نہیں،
صحیح ہے،
یعنی آپ کے پاس کچھ ایسے نسخے آ گئے،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایسے کچھ نسخے، یا آپ نے ٹوٹکوں کی کتاب پڑھی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے.
اب آپ بھی میرے بازو کے اندر اپنا کلینک کھولنا چاہیں،
صحیح ہے،
میں پولیس کو بلا لوں گا کہ بھائی اس کو روکو، یہ بندے مار دے گا،
صحیح ہے، صحیح ہے.
اب آپ اس کے اوپر اگر یہ شور کریں، اجارہ داری بنائی ہوئی،
اوکے،
کہ یہ اپنے آپ کو تو ڈاکٹر سمجھتے اور اپنا کلینک تو دھڑا دھڑ چلا رہے اور پیسے کما رہے، اور میں کھولنے لگا تو مجھے منع کر دیا، اسے دنیا میں کوئی اجارہ داری نہیں کہے گا، اسے لوگوں کی جان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا،
ٹھیک
ہے. اچھا، اب اجارہ داری قرآن حدیث کے علم میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص عالم ہے اور قرآن حدیث کو اچھا سمجھتا ہے،
صحیح،
اور بالفرد میں بھی بہت اچھا سمجھتا ہوں،
ٹھیک.
اب وہ اپنی شرح کرنے لگتا ہے تو میں پابندی لگوا دیتا ہوں کہ نہیں بھائی، اس کو تو میں نہیں کرنے دوں گا، اس کا درس میں نہیں چلنے دوں گا، اس کو میں نہیں بیان کرنے دوں گا، اس کا درس قرآن میں نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے اجارہ داری.
اچھا.
لیکن اگر میں اہل ہوں کہ میں درس قرآن دوں، میں درس حدیث بیان کروں، کیونکہ میں نے قرآن حدیث پڑھا ہوا، مثال دے رہا ہوں،
صحیح،
اور دوسرے آدمی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا،
ٹھیک ہے،
یا اپنے طور پہ اس نے پڑھا ہوا، اپنے طور پہ سمجھا ہوا، مجھے پتا ہے اگر یہ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث بیان کرے گا یہ ماد اللہ ان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا.
صحیح ہے.
یہ قرآن کی اس نے پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے. جہاں قرآن کی متشابہ آیات ہیں یہ ان آیات متشابہات کا مطلب بھی وہ بیان کر دے گا, لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا.
صحیح.
تو اب میں اگر اس کے اوپر کہتا ہوں کہ بھائی اس سے قرآن نہ سیکھو, اس سے حدیث نہ سیکھو, اس کو اجارہ داری نہیں کہیں گے.
صحیح.
اس کو کہیں گے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے کوشش کی ہے.
یہ تو اس کے تحت آ جائے گا نا مفتی صاحب, دین و نصیحہ.
جی جی, یہ اسی کے اندر آ جائے گا.
اسی کے اندر آئے گا کہ اس سے بڑھ کر خیر خواہ کیا ہوگی کہ آپ کسی کے جان و مال عزت آبرو کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کر رہے ہیں.
تو وہ پہلی مثال تھی جان کے تحفظ کی, دوسری مثال ہے ایمان کے تحفظ کی.
جی ہاں,
یہ چیز ہے.
تو یہ مطلب کہ مطلب ایک عام آدمی کو, پھر میں یہ کہوں کہ یہ جیسے آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک بہت ہی ایک پیارا ایک انداز بتایا, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا سیکھنے کے لیے, اور اس مطلب ایسا انداز, یعنی میں نے وہ فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کے شریک بھی تھے کام کاج میں, کاروبار میں.
جی جی.
ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, سیکھتے اور حاصل کرتے, اور رات کو جا کر اپنے اس ساتھی کو بتا دیتے کہ آج یہ پتا چلا. اگلے روز آپ کاروبار پر ہوتے اور آپ کے ساتھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے, وہ سیکھتے حاصل کرتے اور بتاتے کہ آج یہ ہوا. یہ ان کا انداز تھا, یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز کہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ آنا, پوچھنا, سمجھنا, آقا یوں ہو گیا, آقا یوں ہو گیا, آقا ایسا, آقا ایسا. میں عرض کروں کہ اگر اس بات کو آج ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں
مدینہ
کہ
مدینہ
شرعی معاملے میں رہنمائی لیں علماء کرام سے, زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لیں علماء کرام سے, اور اپنے آپ کو علماء کرام کے ہاتھوں میں دے دیں کہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں, ان سے پوچھتے رہیں, اور یہ جب تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں, اور علماء سے مراد میری علماء اہل سنت, علماء حقہ ہی ہیں, ظاہر ہے کہ یہی درست معنوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. الحمدللہ دارالفتا اہل سنت بھی آپ کو دعوت اسلامی نے کھول کر دیے ہیں, اور ٹیلی فون نمبر آپ کو دارالفتا اہل سنت کے دے جاتے ہیں, اور اوورسیز کے یعنی بیرون پاکستان, پاکستان کے باہر کے اسلامی بھائیوں کے لیے الگ سے ٹیلی فون نمبر دیے جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہم رہنمائی لینے والے بنے. ورنہ یہ بہت عجیب حالت ہوتی ہے
جی
کہ
جی
اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود, اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی ایک گھر میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا جس نے داڑھی کی نیت کر کے سفید داڑھی تو کر لی, بال بھی اس کے سفید ہو گئے, سر پر ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے, ماتھے پر نشان بھی ہے, یہ گھر میں بیٹھ کر یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز کے فتوے دیتا رہتا ہے, اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے.
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا, مر کی مرحبا, مر بھی مرحبا.